بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى أيام الدين. إمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، كتاب الإيمان آخری باب، یہاں ذکر کر رہے ہیں اور اس میں ایک حدیث عظیم جلیل علیقاً ذکر کریں گے، پھر حدیث باب کی مناسبت سے حدیث اپنی سند سے ذکر کریں گے. باب یہ ہے، باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. باب قول النبي، يعني یہ باب ہے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے قول کے بیان میں. وہ قول کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین کا عماد، دین کا قوام اور دین کے معظم ارکان، ان پر دین قائم ہے. النصیحہ خیرخواہی ہے، اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور مسلمانوں کے عام افراد کے لیے. اب اس باب کی مناسبت، اس حدیث کی مناسبت سے، باپ کی مناسبت سے پہلے یہ حدیث لائے اور پھر باپ کی مناسبت سے ایک آیت کریمہ کا جز تلاوت فرمایا. اذا نصحوا للہ ورسولی، جبکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیر خواہ رہے ہیں. اب اس میں چند طرح سے کلام ہے. پہلا، اس میں اعراب کی لحاظ سے باب و قول النبی، یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ مرفوع ہے اس بنا پر کہ یہ خبر واقع ہے اور مطلع اس کی محذوف ہے، یعنی ھذا باب بیان قول النبی، یہاں بیان محذوف ہے، یہ باب ہے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کے قول کے بیان میں. ھذا مبتدا ہے اور باب و قول نبی اس کی خبر ہے. قسطلانی میں ترکیب یوں واقع ہوئی کہ باب و قول نبی مبتدا ہے اور الدین النصیحہ یہ خبر ہے، لیکن صحیح ترکیب وہ ہے جو امام عین نے بتائی کہ باب و قول النبی مذاق مذاق بلائے یہ خبر ہے اور مطلع محذوف ہے. الدین النصیحہ, الدین مبتدا اور النصیحہ اس کی خبر ہے, اور خبر مبتدا اور خبر دونوں پر الف لام داخل ہے, اور جب مبتدا اور خبر دونوں پر الف لام آتا ہے تو یہ ترکیب حصر کا فائدہ دیتی ہے, یعنی دین منحصر ہے نصیحت میں, اور دین سے مراد یہاں پر جو ہے وہ عمل ہے, اس لیے کہ اس پر نصیحت کا اطلاق ہوا ہے اور نصیحت جو ہے وہ عمل ہے. اب یہاں دین النصیحہ مطلع خبر جملے اس بھی ہے, اس کا محل اعراب کیا ہے؟ یہ محل نصب میں ہے, مفعول بھی ہے, مقول ہے قول کا, قول مصدر ہے, مضاف ہے اپنے فاعل کی طرف, نبی فاعل, الدین النصیحہ اس کا مفعول. پھر آگے فرمایا وقول اللہ تعالی, یہ باب عطف کا ہے, اور قول اللہ مضاف مضاف الیہ مجرور, یہ معطوف ہے قول النبی پر, اور قول کا مقولہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ, یہ جملہ فعلیہ محل نظم میں مقولہ ہے قول کا.
اب چل والفصیح,
اور فصیحہ یہ مصدر ہے نصحہ کا, نصح له اور نصحہ, مدر بولو ہاں نصیحت ہو ہاں نصیحہ, یہ نصحہ کے ماخوذ ہے, نصحہ کا استعمال یوں آتا ہے نصح له و نصحہ, ینصح نصحا و نصوحا و نصاحة, کسی کی خیر خواہی کرے تو یوں بولا جاتا ہے, اس میں دونوں طرح سے اس کا استعمال ہے, متعدی بنفسی بھی آتا ہے اور متعدی باللام بھی آتا ہے, اور اس کا صلہ جو ہے لام سے, یعنی تعدیہ باللام متعدی باللام, یہ فصیح ہے. لہذا حدیث میں جو فرمایا گیا الدین النصیحۃ للہ ورسولہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامۃہم, یہاں پر نصیحہ کا صلہ لام لے کر کے آئے اور اس کو متعدی کیا لام سے, یہ لغت فصیحہ پر جاری ہے. چلیے اب یہاں پر دونوں باب کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں یہ ذکر کیا کہ الاعمال بالنیہ, کہ اعمال کا اعتبار ان کی نیت سے ہے, اور اس میں نیت میں یہ ہے کہ عمل مقبول جب ہوتا ہے, جب اس کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے, ریا سے بچا جائے, اور اخلاص کے طور پر عمل ہو تو عمل مقبول ہوتا ہے. اب یہ عمل میں اخلاص اور اچھی نیت سے عمل کو کرنا, یہ اللہ کے ساتھ معاملہ نصیحت ہے, اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نصیحت میں داخل ہے, خیر خواہی میں داخل ہے. لہذا پہلے اس کو ذکر کیا اور پھر یہاں یہ ذکر کیا کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ, اور نصیحت کے بارے میں یہ ہے کہ نصح یہ نقیض ہے غش کی. نصح کے معنی ہیں خیر خواہی, اور یہ غش کی نقیض ہے, یعنی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خالص مودت کا اور اخلاص کا, محبت کا معاملہ رکھے اور اس معاملے میں کسی طرح کا کھوٹ اور بدخواہی شامل نہ ہو. اب اللہ کے ساتھ نصیحت, اللہ کے ساتھ اللہ کی خیر خواہی اور اللہ اور رسول کی خیر خواہی کیا ہے, وہ یہ ہے. تو نصیحت کا معنی یہ ہے, اللہ کے ساتھ نصیحت کا معنی کہ اللہ کو مانے اور اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ جانے, اور اس کی صفات میں توقیف یعنی کتاب و سنت اور اجماع امت کا لحاظ کرے, اور اس میں کتاب و سنت اور اجماع امت سے نکل کر راہ الحاد اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا, یہ جو ہے اس راہ سے اجتناب کرے, ترک الحاد کرے, اللہ کی صفات میں اور اس کے اسماء میں جو ہے ملحدین کی راہ سے گریز کرے اور توقیف کی راہ پر چلے, اور اللہ تبارک و تعالی کو صفات نقص سے, صفات عیب سے منزہ جانے, والقام صفات کمال سے اس کو متصف جانے, ازلاً ابداً یہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالی ازلاً ابداً تمام صفات کمال سے متصف ہے اور ہر عیب سے, ہر نقصان سے منزہ ہے, اور اس کی اطاعت, اس کے حکم کی تعمیل کرے, اور اس کی معصیت سے پرہیز کرے, اور جو اس کے حکم کی تعمیل کرے اس سے محبت رکھے, اور جو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے اس سے اجتناب کرے اور اسے دوری اختیار کرے, اور اس کی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرے, اور تمام معاملات میں, عبادات میں, اپنے تمام معاملات میں وہ اخلاص عمل سے کام لے. اب یہاں پر النصیحت للہ, یہ اس نسبت کی حقیقت جو ہے اس کا فائدہ بندے کی طرف راجع ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے تو اس سے منزہ ہے کہ اس کو جو ہے کسی فیل بندوں کے کسی فیل سے جائے کوئی فائدہ جو ہے پہنچے تو ہم اللہ کی خیر خواہی کریں گے, تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری خیر ہے, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کریں گے تو یہ ہم ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ یہ ہماری خیر ہے, ہم اپنی خیر خواہی کر رہے ہیں. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ النصیحت لکتاب اللہ, کہ اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کریں. تو خیر اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے؟ تو اس میں یہ کہ یہ ایمان لائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے, اور اس کو منزہ جانے, یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق کے کلام سے کسی طرح سے مشابہ نہیں, کلام معجز ہے, کہ کوئی فرد بشر اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی جو ہے مخلوق جو ہے اس جیسا کلام مرتب کرنے پر قادر نہیں ہے. اور اس کلام کی تعظیم کرے اور اس کو تلاوت اس کی تلاوت کرے جیسا اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے, اور اس کے تلاوت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ حروف قرآن کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کرے, اور اس میں جو ہے اس کو سچا جانے, اور اس کے علوم کا تفہم تفکر کرے, ان کو سمجھے, اور قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں, محکم اور متشابہ, تو محکم پر عمل کرے, اور متشابہ کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونپے اور اس کے ظاہر سے اس کو منزہ جانے. اور یہ وظیفہ مجتہدین کا ہے کہ وہ اس کے ناسخ اور منسوخ کو تلاش کریں, اور اس کے خصوص اور عموم خصوص عموم کے مواضع کو تلاش کریں, اور اس کے تمام وجوہ پر وہ اطلاع رکھیں. اور جو لوگ اس کے علوم کو جانتے ہیں وہ اس کے علوم کو پھیلائیں اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں. اب رسول کی خیر خواہی, سبحان اللہ, فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہما کی رسالت میں ان کو سچا جاننا, اور جو کچھ وہ لے کر اللہ کی طرف سے آئے اس پر ایمان لانا, اور حضور کے احکام میں اور حضور کے منہیات میں جن باتوں سے حضور نے منع فرمایا, جن کا حکم دیا, ان میں حضور کی اطاعت اور حضور کو حاکم جاننا, اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جاننا کہ اللہ نے ان کو شارع مقرر کیا ہے وہ اور حاکم ہے, اور ہر حال میں ان کی نصرت کو ان کی مدد کو واجب جاننا, ان کی حیات ظاہری میں اور حیات ظاہری کے بعد بھی ان کے دین کی مدد, اور یہ ان کی مدد ہے, ان کی مدد کو ان کے دین کی مدد کو واجب جاننا, اور ان کے حق کی تعظیم کرنا, اور ان کی سنت کو زندہ رکھنا, اور سنت کے تعلم میں, سنت کو سیکھنے میں, اور سنت کو سکھانے میں تلطف سے کام لے, رفق سے, نرمی سے کام لے. یہ بھی نصیحت رسول کی نصیحت من جملہ رسول کی خیر خواہش سے جملے میں ہے. اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق جمیلہ کو اختیار کرنا, اور ان کے آداب سے آراستہ ہونا, اور ان کے اہل بیت کی محبت, اور ان کے اصحاب کی محبت, اور ائمہ کی نصیحت. ائمہ جمع امام کی, اور اس میں دو احتمال ہیں, ائمہ سے مراد والیان امور, حکام, سلاطین, تو ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ حق پر ان کی مدد کرے, ہر حق میں ان کی اطاعت کرے، اگر ان سے خطا واقع ہو تو ان سے جھگڑا نہ کرے بلکہ نرمی سے ان کو جو ہے یاد دلائے، حق یاد دلائے، اور تلوار سے یا ہتھیار سے یا کسی طور سے جو ہے ان سے بغاوت نہ کرے، اور ان کے پیچھے جو ہے نماز پڑھے اور ان کے ساتھ جہاد کرے، اور صدقات واجبہ ان کو دے. یہ جو تعبیر اور وجوہ بتائیں گی یہ اس قول پر ہے جو مشہور ہے کہ مراد ائمہ سے جو ہے خلفاء اور ولاۃ احکام ہیں، سلاطین ہیں، اور ائمہ میں احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد علماء دین ہوں، اور اس کا مصداق اول اور مصداق اولا ائمہ مجتہدین ہیں، اور ان کی نصیحت یہ ہے کہ جو انہوں نے جو ہے سرکار سے روایت کیا اس کو قبول کرے اور احکام میں ان کی تقلید کرے، اور ان کے ساتھ جو ہے گمان اچھا رکھے، اور عام لوگوں کی نصیحت ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے مصالح میں جو دین اور دنیا میں ان کی مصالح ہیں، جو ان کو کام آنے والی باتیں ہیں، ان میں ان کو جو ہے رائے ثواب دکھائے، اور اپنی ایزا رسانی سے ان کو محفوظ رکھے، اور جو وہ نہیں جانتے ان کو وہ سکھائے، اور نیکی پر اور پرہیزگاری پر ان کی مدد کرے، اور ان کی لغزشوں کو چھپائے، اور ان پر شفقت رکھے، اور اپنے لیے جو بلائی پسند کرتا ہے وہ عام لوگوں کے لیے پسند کرے. ہم یہاں پر جو ہے وہ سوال ایک یہ آتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں پر اس حدیث کو ترجمۃ الباب میں لیا اور تعلیقاً اس کو ذکر کیا، اور اس کو پوری اپنی جامع صحیح میں کہیں اس حدیث کو مسلم انہوں نے ذکر نہیں کیا، موصولاً اس کو ذکر نہیں کیا. وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی تمیم الداری ہیں، اور بعض طرق میں یہ واقع ہوا کہ سفیان نے روایت کیا سہیل سے، اور سہیل نے روایت کیا ابو ہریرہ سے. بخاری نے اس پر تنبیہ کی کہ یہ وہم ہے، اس میں جو راوی ہیں اس کے وہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہاں بول دوں گا میں آپ کے اس کے حدیث کے راوی تمیم الداری ہیں، اور اس کے اشد الرقی، اور اس کے جو طرق ہیں ان میں جو اشد مشہور ترین طریق ہے اس میں سہیل ابن ابی صالح واقع ہے، جو اور سہیل ابن ابی صالح یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط پر نہیں ہے، اسی لیے ان کو جو ہے انہوں نے اپنی صحیح میں ان سے روایت نہیں کی، اور ان سے امام مسلم نے اور ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ چاروں نے اور امام مالک نے ان سے روایت کی ہے، اور یحیی انصاری اور سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ نے اور حماد ابن سلمہ اور بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کی، مگر بخاری نے ان سے روایت نہیں کیا چونکہ وہ ان کی شرط پر نہیں ہے. بخاری کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن مدینہ کو سنا کہتے ہوئے کہ سبب بیان کر رہے ہیں کہ بخاری نے کیوں نہیں روایت کیا، تو بخاری خود بات بیان کر رہے ہیں کہ علی بن مدینی نے کہا کہ سہیل ابن ابی صالح کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کو ان کے انتقال کا بہت غم ہوا، اس وجہ سے وہ بہت ساری احادیث بھول گئے، اس لیے امام بخاری علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حدیث روایت نہیں کی. اور یحیٰ ابن معین نے کہا کہ سہیل ابن ابی صالح جب مدار انہی کے اوپر ہو تو ان کی حدیث جو ہے وہ لائق حجت نہیں ہے. اور ابو حاتم نے کہا کہ ان کی حدیث لکھی جائے گی. ابن عدی نے کہا کہ وہ میرے نزدیک سخت ہیں، لا بأس بھی، ان میں کوئی علت قادح نہیں ہے، ان کی اخبار جو ہے وہ مقبول ہے، اور ان سے ائمہ محدثین نے روایت کیا ہے. اور امام مالک وغیرہ نے یہ کہا کہ ان کا حافظہ جو ہے آخری عمر میں جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا. عینی نے یہاں پر یہ بتایا کہ امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان سے اکثر احادیث شواہد میں یعنی روایت کی ہیں، یعنی مطابعات اور شواہد میں ان کی احادیث کو انہوں نے لیا ہے، اور اکثر روایت جو اس کے ان کی احادیث میں ہیں ان کے اکثر روایت میں یہ کہا کہ حافظ لا یدافع، کہ یہ جو ہے وہ جو ہے حافظ ہیں اور لا یدافع، ان کے حفظ میں جو ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو یہاں سے پتہ لگا کہ سوء حفظ کی جو تہمت ہے وہ جو ہے اس امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہے پتہ لگتا ہے کہ وہ سوء حفظ کی تہمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے.
ولا
ہاں، لیکن جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کے طور پر وہ ان کی شرط پر نہیں تھے، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے ان کی حدیث کو بطریق جذب روایت نہیں کیا بلکہ تعلیقاً روایت کیا، اور معرض استدلال میں کہ ان کی حدیث جو ہے مستقل طور پر جو ہے وہ لائق حجت ہو، اس طور پر انہوں نے اس کو نہیں دیا. لیکن اس سے جو ہے انہوں نے یہ تنبیہ کی کیا ان کو مرض اظہار میں نہیں لیا، لیکن ان کی حدیث کو جو ہے وہ ترجمۃ الباب میں لے لیا. تو یہاں پر یوں کہا فقال باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا. تو اس سے پتا لگا کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو ہے اس وجہ سے جو ہے ان کا ذکر جو ہے مطلب کہ نہیں چھوڑا، کہ وہ گویا کہ ان کے نزدیک جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ ضعیف ہیں، بلکہ وہ ان کی شرط پر نہیں تھے اس وجہ سے. ہاں، بلکہ یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان کے اندر جو ہے ایک ایسی علت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شرط بخاری پر نہیں رہے، لہذا انہوں نے جو ہے ان کی حدیث کو مستند ذکر نہیں کیا. اور ان کی کتاب میں جو ہے اس قسم کا طرز جو ہے وہ بہت ہے کہ کبھی جو ہے وہ کوئی راوی ان کی شرط پر نہیں ہوتا ہے، تو اس پھر بھی اس کی حدیث کو وہ ذکر کرتے ہیں تاریخاً، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اس کا ذکر جو ہے اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ واہی ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس پر مطلع ہیں اور وہ ان کی شرط پر نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو مرض استدلال میں مستقل اس کی حدیث کو ذکر نہیں کرتے اور تاریخاً لے لیتے ہیں. جو اہم ہے کہ سہیل ابن ابی صالح سے یہ روایت جو ہے وہ ابو ہریرہ سے ہے، یہ وہم ہے، جس پر امام بخاری نے جائے اپنی تاریخ میں جائے تنبیہ کی, اور وہ کیا ہے امام بخاری نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے وہ حضرت تعیم داری صحیح ہے ثابت ہے, اور اب ہوا ثابت نہیں ہے. اسی اختلاف کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس حدیث اپنے اسی اختلاف کی وجہ سے اس حدیث کو انہوں نے اپنے صحیح میں روایت نہیں کیا. آئینے نے یہ فائدہ فرمایا کہ اس حدیث کے کچھ اور طرق بھی ہیں اور یہ حضرت صحیح مربی ہے.
جی بس
میں ہاں دوسرے طور سے مربی ہے جن میں سے کچھ کو بزار نے اپنے صحیح میں روایت کیا اور کچھ کو ابو یعنی نے روایت کیا. اور اب امام عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے کی سند جو مسلم میں ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. سند یہ ہے حدیث کو مسلم نے روایت کیا حضرت حدثنا مسلم بن حدثنا محمد بن عباد المکی حدثنا سفیان عن سہیل عن عطاء ابن یزید اللیثی عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن, کہ یہاں پر مسلم نے اپنی سند سے روایت کیا, سہیل ابن ابی صالح سے وہ روایت کرتے تھے داری سے, انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے انہوں نے روایت کیا عطاء ابن یزید سے, انہوں نے روایت کیا تمیم داری سے, انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ الدین النصیحہ دین کا قوام نصیحت ہے. ہم نے عرض کی لمن کس کے لیے, سرکار نے فرمایا اللہ و رسول ہی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور عام مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور مسلمانوں کے عام لوگوں کے لیے. اور ایک نسخے میں یوں ہے للہ ولی کتاب ہی اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے. دوسری میں ہے قال رجل, ایک شخص نے جو ہے پوچھا لمن اس کے لیے, سرکار نے فرمایا للہ ولی کتاب ہی ولی نبی ہی ولی احمد المؤمنین و عامتہم. الفاظ کا فرق ہے اور معنی وہی ہیں جو بیان ہوئے. ہاں فوائد وہاں پر اس لیے ہیں کہ دین کا اطلاق عمل پر بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے دین کو نصیحت فرمایا اور نصیحت از قبیل عمل ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ نصیحت فرض کفایہ ہے, نصیحت فرض کفایہ ہے اور اس کا حکم جو ہے بقدر طاقت ہے, اور یہ اس وقت فرض ہے جبکہ ناصح کو یہ معلوم ہو کہ اس کی نصیحت اور امر بالمعروف جو نیکی کا حکم دے گا وہ لوگ قبول کریں گے اور اس کا کہنا مانیں گے. اور اگر کسی فتنے کا خوف ہو تو اس کو اختیار ہے کہ نہ بتائے. جس طرح سے یہ نصیحت امر بالمعروف وغیرہ میں ہے ایسے ہی معاملات میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ عیب پر مطلع ہے تو بائے پر یہ واجب ہے کہ بتائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, اور بے بتائے بیچنا جو ہے یہ دھوکہ دینا ہے اور بن غشنا فلیسا منا کی وعید کے تحت آنا ہے. کہ حضور نے فرمایا کہ جو ہم میں سے کسی کو جو ہے جو ہم کو دھوکہ دے فلیسا منا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جیسے بائے پر واجب ہے ایسی اجنبی بھی واجب ہے کہ وہ بتا دے خریدنے والے کو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے. جو ہے یہ وکیل پر بھی واجب ہے اور شریک پر بھی واجب ہے اور جو خادم ہے اس پر بھی واجب ہے کہ عیب کو بتائے. نصیحت جو ہے دوسروں کے لیے فرض ہے، ایسی نصیحت جو ہے آدمی کے اوپر اپنے لیے فرض ہے کہ اپنے نفس کا احتساب کرے اور اس کو جو ہے اللہ و رسول کی اطاعت پر لگائے اور ان کے منہیات سے بچائے. اب یہاں پر اذا نصحوا للہ و رسول، یہ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے جو یوں شروع ہوتی ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما حرج ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ و رسوله. یعنی ضعفاء پر جو اپاہج ہیں ان پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ان پر جو وہ مال نہیں پاتے جو اللہ کی راہ میں اس کی رسول راہ میں خرچ کریں، ان پر کوئی حج نہیں ہے. اذا نصحوا، جب اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہے تو ضعفاء سے مراد ضمنا جو معذور ہیں، والحرما جو عمر رسیدہ ہو گئے اور ان میں جو ہے امید نہیں ہے کہ وہ طاقت اور ان کو امید نہیں ہے کہ ان کو قدرت ہوگی، اور ولا عدل الذین لا یجدون، یہ جو آخری فقرہ ہے اس سے فقرا مراد ہے، اور نصحوا للہ رسولی سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھیں اور ان کی اطاعت سرن علانیت ان کی اطاعت لازم پکڑیں. اور اس حدیث کے مفہوم کو جو ہے آیت سے محبت کیا، حدیث مذکور کے مفہوم کو جو ہے وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے تقویت کے لیے لائے، تاکید کے لیے لائے اور اس کی مناسبت سے لے کر کیا. بخاری نے کتاب الایمان کو اس حدیث پر ختم کیا، اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ایک اصل عظیم ہے اور اس پر جو ہے احکام دین کا دار و مدار ہے. تو بعد نے یہ فرمایا کہ یہ ربع اسلام ہے، اسلام کے احکام کا کے چوتھائی یہ حصہ ہے. اور بعد لوگوں نے کہا کہ پورے تمام احکام جو ہے وہ اس حدیث کی طرف لوٹ سکتے ہیں.